السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. الحمد لله، آج سے ہم ایک اہم اور طویل اور پرمشقت سفر شروع کر رہے ہیں. علم نہیں آتا مگر محنت مسلسل استقامت سے، تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اس کے لیے دعا بھی کریں. اپنی نیت کو اللہ کی رضا کی طرف موڑ لیں. مقصد اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا ہو، پڑھیں گے، عمل کریں گے، آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ. آپ سے ایک سوال کروں گی، گزارش یہ ہے کہ اگر اس عمل کی قبولیت، توفیق اور تسلسل چاہتے ہیں کہ اسی قرآن کو تھامے، پڑھتے، سمجھتے، اپناتے ہوئے اپنے رب کو جا ملیں، تو آج سے ہی روزانہ نیک اعمال میں سے کسی بھی نیک عمل، پہلے ابتدا فرائض سے، پھر سنت سنن میں سے، پھر نوافل میں سے، اور پھر ڈیلی اسباق ریمائنڈر میں سے، جس بھی چیز کی کمی اپنے اندر محسوس کریں اسے اڈاپٹ کرتے جائیں. یقین کیجئے کہ اگر آج سے ایک عمل آپ نے اپنی زندگی میں ایڈ کر دیا، تو ایٹ دی اینڈ صرف فہم مکمل نہیں ہوگا بلکہ آئندہ کی توفیق ملنا آسان ہوگا، اور سب سے بڑھ کر شخصیت، کردار ویسا بن چکا ہوگا جو اقبال کے اس شعر میں آتا ہے، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. سبحان اللہ. اللہم جعلنا من اہل القرآن، من اصحاب القرآن، وجعلنا من الذین یتلون کتابك حق تلاوته. ایک سوال جس کا جواب اپنے آپ کو دے دیجئے کہ تفسیر قرآن آخر کیوں ضروری ہے کہ گھنٹوں زندگی کا لمبا حصہ اس پر لگایا جائے؟ اس لیے کہ یہ القرآن اصل میں الفرقان ہے. فتنوں، آزمائشوں اور کنفیوژنز کے ٹائم میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ حق اور باطل میں، صحیح اور غلط میں، مقبول اور مردود میں ہم تمیز حاصل کر سکیں، ہمیں پہچان ہو کہ کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ہے، ہم فرق جان سکیں اور فرقہ واریت کا شکار ہونے کے بجائے اللہ کے دین پر قائم رہیں، تو یہ قرآن سے ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ نہیں. اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اسی کے مطابق چلنا، یہی ہمیں کنفیوژن سے کانفیڈنس کے ساتھ اپنے رب سے ملائے گا انشاءاللہ. قرآن کی فضیلت میں کیا یہ کم ہے کہ یہ سب سے پہلے اللہ نے پڑھا؟ کلام اللہ. پھر فرشتوں کے سردار جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم، انہوں نے تابعین اور انہوں نے تبع تابعین پر پڑھا، یاد کیا، کتابوں میں محفوظ کیا، سینوں میں جمع کیا، اور یہ سلسلہ کے آتے آتے ہم اسی کارواں میں شامل ہو گئے. ہمیں ہمارے استادوں نے، والدین نے، بڑوں نے اور ہم اپنی نسلوں کو پہنچا رہے ہیں. یہ سلسلہ کہاں سے؟ آسمان، عرش، رب، زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہاں سے یہاں تک پہنچا، کتنی خیر کثیر لیے ہوئے ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. اسی لیے فرمان رسول کے مطابق ایسے عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسے ہے جیسے چاند کی، چودھویں سے چاند کی، سارے ستاروں پر. فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. کیا آپ ستاروں کے ہجوم میں، گھرمٹ میں چاند بننا چاہتے ہیں؟ یا رب، اللہم ارزقنا علما نافعا وفهما صحیحا وعملا صالحا وجعلنا من أهل العلم الراسخين الذين يعملون بعلمهم ويعلمونه للناس واجمع لنا من العلم والعبادة والإخلاص. يا الله ہمیں علم، عبادت، اخلاص اور قبولیت یہ ساری دولت نصیب فرما، آمین. تفسیر کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اتنی تفاسیر ہیں، ان میں سے کون سی بہترین ہے؟ تفسیر بالماسور، ماسور منقول کے معنی میں، یعنی وہ تفسیر جو قرآن کی قرآن کے ساتھ ہو، القرآن بالقرآن. اور یہ اللہ کا انداز ہے کہ قرآن کا ایک پیغام کسی جگہ مختصر اور تھوڑا مبہم ہوتا ہے تو دوسری جگہ مفصل اور مکمل ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کے ساتھ، آپ ایک آیت پڑھ رہے ہیں اسے سمجھانے کے لیے دوسری آیت کو کوٹ کرتے ہیں، پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کو سمجھانے کے لیے دوسری آیات پڑھ کے سنائی. قرآن کی وہ تفسیر جو احادیث سے ہوتی ہو، یہ تفسیر بالماسور میں ہے. اسی طرح صحابہ، تابعین، تبع تابعین سے جو صحیح سند کے ساتھ معلوم ہو، ثابت ہو، وہ تفسیر بالماسور میں شامل ہے. تو تفسیر بالماسور یہ رائے نہیں بلکہ دلیل ہے. رائے میں صرف اسی چیز کو جو ان تمام کے ساتھ میچ ہو اور ان میں سے کسی کے اپوزٹ نہ ہو تو وہ مستحسن ہے اور اسے لیا جا سکتا ہے. لیکن جو تفسیر بالرائے ہے، جو اپنی طرف سے آیت پڑھ کے اس کو کہیں سے کہیں نقل کے بجائے عقل کا استعمال کیا جائے، نقل یعنی جو نقلی طور پر قرآن سے، حدیث سے، اقوال صحابہ سے، آثار سے، آثار یعنی صحابہ، تابعین اور ان کے پیروکار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں خیر القرون قرار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے ہدایت پر قائم رہنے کی گواہی دی، پیشین گوئی کی، ان کے بجائے بلکہ ان کے خلاف اپنی رائے کا استعمال کرنا، یہ تفسیر رائے گمراہ فرقوں کا طریقہ ہے. اور اسے مزین کر کے پیش کرنے کے لیے وہ بعض اوقات تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے موضوع احادیث خود گھڑ کے یا گھڑی ہوئی مزید پھیلا کے، جنہیں محدثین نے اپنی کتابوں میں صرف اس لیے نقل کیا کہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں بلکہ آپ سے منسوب جھوٹ ہے، وہ یہ ریزلٹ شیئر کرنے کے بجائے جس وہ ٹکڑا یعنی پہلا حصہ ایسے پھیلاتے ہیں کہ اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوالے سے جو وعید ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، جس طرح حدیث رسول کے بارے میں جھوٹ یہ جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے، بالکل اسی طرح تفسیر قرآن میں قرآن حدیث کے خلاف اپنی رائے سے کچھ ایڈ کرنا یہ بھی جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے. تو وہ جو جسٹ لائک صرف کہیں سے سن لیتے ہیں، صرف کہیں سے کچھ پڑھ لیتے ہیں، کچھ پڑھا یوٹیوب سے پڑھا سنا سیکھا یا اسی طرح کوئی شارٹ کوٹ کیا اور وہ پھر اپنی تفسیر شروع کرتے ہیں کہ وہ اتھینٹک کے اپوزٹ ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ان کا فرقہ اور مسلک ہوتا ہے وہی آگے ترویج کرنا ہوتا ہے، قرآن کا علم دینا نہیں بلکہ اپنے فرقے اور مسلک کی نمائندگی کرنا. تو یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قال فی القرآن بغیر علم، جس نے علم کے بغیر قرآن کے بارے میں کچھ کہا یعنی اپنی طرف سے تفسیر کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، جس نے قرآن کے بارے میں بلا علم کوئی چیز کہی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اسی طرح ایک اور روایت کے الفاظ آتے ہیں کہ من قال فی القرآن برأیہ، جس نے اپنی رائے کا تفسیر میں استعمال کیا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. تو اس لیے بھی تفسیر ضروری ہے تاکہ ہم خود کو جہالت سے بچائیں اور ایسی محبت اور عقیدت میں کہ اپنی طرف سے تو خدمت قرآن کر رہے ہیں مگر صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے الٹا وعید کے حقدار بن جائیں. تو تفسیر یہ کوئی ایسا سبجیکٹ نہیں کہ اسے کوئی بھی اٹھا کے شروع کرا دے، بلکہ اس کے لیے بڑی حدود اور قیود ہیں، بڑی ذمہ داری اور لمیٹیشنز ہیں. اسپیشلی جو تفسیر کے حوالے سے سنی سنائی بغیر تحقیق کے مشہور باتیں ہم منسوب کر دیتے ہیں، یہ روش بہت غلط ہے. دوسری چیز جو ہمارے لیے باعث سے وبال بن سکتی ہے وہ اسرائیلی روایات کی بھرمار ہے، جنہیں بعض مفسرین نے بڑی جرات مندی سے اپنی تفسیر کی کتابوں میں لکھ ڈالا ہے اور لوگ اس پر ایسے یقین کرتے ہیں جیسے واقعی قرآن میں سے ہو. یاد رہے کہ اسرائیلی روایات کی تین قسمیں ہیں، ایک وہ جن کی قرآن یا حدیث نے تصدیق کی ہے تو انہیں بیان کرنا بالاتفاق جائز ہے، دوسری وہ جن کی قرآن یا حدیث نے تکذیب کی ہے، یعنی اپوزٹ آف قرآن و حدیث ہے، تو انہیں بیان کرنا بالکل جائز نہیں، سوائے اس کے کہ ان کا جھوٹ واضح کرنا بتانا مقصود ہو۔ اب تیسری وہ قسم ہے اسرائیلی روایات کی کہ جن کی قرآن حدیث سے نہ تصدیق ہوتی ہے نہ تکذیب ہوتی ہے، انہیں بیان کرنا جائز ہے مگر ان پر یقین کرنا یا انہیں صحیح سمجھنا جائز نہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جیسے ملکہ سبا کا نام، اسی طرح امراۃ العزیز کا نام، لوگ تفسیر میں سے لکھتے پڑھتے سناتے ہیں کہ جیسے وہ واقعی ثابت ہو، تو یقین کرنا تو ان پر ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بیان کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشہور ہے مگر قرآن حدیث سے ثابت نہیں۔ عام طور پر جو حدیث مشہور ہے کہ حدثوا عن بنی اسرائیل ولا حرج، بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرو اس میں کوئی حرج نہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر روایت بلا تحقیق قبول کر لی جائے۔ ہمارے یہاں تو ایسے ہی بیان ہو رہا ہوتا ہے نا کہ جس کی واقعی یہی تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے یا یہی ہی تفسیر ٹھیک ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن کا حصہ نہیں بنایا، تو ہم کیسے اسے قرآن کی تفسیر میں ایڈ کر دیں؟ عام طور پر بھی ایسی گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، کہاں یہ کہ تفسیر قرآن میں ایڈ کر دی جائے۔ اچھا، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ تو بڑی بڑی تفاسیر میں ایسے واقعات اور نام آئے ہیں، تو یاد رکھیں کہ جو کبار مفسرین ہیں انہوں نے ان مشہور باتوں کی حقیقت کھولنے کے لیے کہ یہ اس طرح مشہور ہے مگر ثابت نہیں ہے اس لیے نقل کیا، ہوا یہ کہ بعض والوں نے اس آخری حصے کو چھوڑ دیا اور پہلے کو ذکر کر دیا، اور وہ لوگوں کی زبانوں اور ذہنوں میں ایسے نقش ہو گیا کہ جیسے وہی قرآن کی مراد اور مقصود ہو۔ اس سلسلے میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ترجمان القرآن، مفسر قرآن کا قول جو بخاری میں آیا ہے، انہوں نے فرمایا، یا معشر المسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، تم اہل کتاب سے کس طرح سوال کرتے ہو جبکہ تمہاری کتاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اللہ کی طرف سے آنے والی خبروں میں سب سے تازہ ہے، تم اسے اس حال میں پڑھتے ہو کہ اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی، اللہ نے جو لکھا تھا اہل کتاب نے تو اسے بدل دیا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی اور کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ساتھ بہت تھوڑی قیمت حاصل کریں، تو کیا تمہارے پاس جو علم آیا ہے وہ تمہیں ان سے سوال کرنے سے منع نہیں کرتا، یعنی وہ کافی نہیں ہے؟ نہیں، قسم ہے اللہ کی، ہم نے ان میں سے کسی آدمی کو کبھی تم سے اس کے متعلق سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو تم پر نازل کیا جاؤ، یعنی وہ بھی تمہاری بات کا اعتبار نہیں کرتے اور تم کرتے ہو۔ ان شارٹ، اسرائیلی روایات کو عام گفتگو میں ذکر کرنا جائز بھی ہو تو ان کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے قرآن کی تفسیر میں ذکر کرنا جائز نہیں۔ تفسیر قرآن میں وہی سب سے بہتر ہے جو مستند ہے۔ ویسے تو اس سلسلے میں بہت ساری تفاسیر ہیں، جیسے آپ مکتبہ شاملہ، مکتبہ ذہبیہ اور دوسرے مکتبہ جات جن کی ایپس اور نسخے موجود ہیں استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس میں اگر اردو میں آپ کو کوئی ایک ریکمینڈ کروں، وہ حافظ عبدالسلام بن محمد رحمہ اللہ کی مرتب کردہ تفسیر القرآن الکریم ہے۔ آپ ڈورنگ مائی لیکچر اس تفسیر کلاس کی جرنی میں ایپ انسٹال کر کے وہ آیت سامنے رکھتے ہوئے اس سے بھی پڑھ سکتے ہیں، میں نے بھی اکثر یہی ایپ اوپن کی ہوتی ہے۔ یہ مستند محقق انداز میں، اور خاص طور پر ایسی کوئی چیز جو اسرائیلی روایات کی دوسری تفاسیر میں آئی اس میں ان سے خبردار بھی کر دیا گیا ہے۔ باقی کچھ ایسے نکات ہو سکتے ہیں کہ جو عام یا بگنر کو سمجھ نہ آئیں، تو انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ ساتھ ساتھ ادب یا بلاغت سے تعلق رکھنے والی بعض باتیں واضح کرتی جاؤں انشاءاللہ وباللہ التوفیق۔ اس کے بعد سب سے پہلے بھی اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے، اور آخر میں بھی اس کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے تفسیر قرآن کا یہ موقع ہمیں بار بار دیا۔ یہ ہماری پہلی کلاس نہیں ہے بلکہ ایک نیو جرنی ضرور ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ حتی الامکان رائے سے بچتے ہوئے تفسیر بالمعصور پر اکتفا کیا جائے، اور رائے میں صرف انہی باتوں کو جو معصور کے مطابق ہوں ہم ڈسکس کریں، تاکہ ہمیں وقت کے تقاضوں اور اپنی ضرورتوں کو قرآن کے مطابق حل کرنے میں مدد ملے۔ اس کے باوجود انسان غلطی کا امکان ہے، اگر کہیں کوئی خطا ہو تو تو فوراً مجھے آگاہ کیجیے، اس پر میں آپ کی شکر گزار دعا گو ہوں گی۔ اصلاح کا عزم ہر وقت موجود ہے الحمدللہ، انشاءاللہ۔ اپنے رحمان رحیم رب سے دعا ہے کہ وہ اسے مکمل کرنے کی، حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے دنیا اور آخرت میں حسن قبول سے نوازے، اور آخرت میں اسے ہمارے گناہوں کی مغفرت، جنت اور رب تعالی اپنی رضا کے حصول کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میں اسے مرتب کرنے اور میڈیا پر یاد رکھنے اور تلاش کرنے کے لیے تفسیر المصابیح کے نام سے موسوم کرتی ہوں۔ انشاءاللہ یہ ایک سالہ آسان ترجمہ تفسیر کورس ہوگا۔ اس لحاظ سے یہ نام بڑا ہی موزوں ہے کہ تھوڑے وقت میں زیادہ روشنیاں بکھیرنے والی تفسیر۔ اللہم ارزقنا علم التفسیر وفہم القرآن، اللہم ارزقنا تدبر القرآن وفہمہ، اللہم ارزقنا فہم کتابک، اللہم اجعل لنا نصیبا من فہم کتابک۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ میں پناہ میں آتی ہوں، بالله اللہ کی، من الشيطان شیطان سے، الرجيم مردود، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ پناہ میں آنا یہ زیادہ درست اور قابل فہم ہے پناہ مانگنے سے، ورنہ اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں، کس سے؟ شیطان مردود سے۔ کس کی؟ اللہ کی۔ اس لحاظ سے تعوذ یعنی پناہ مانگنا، پناہ میں آنا، یہ توحید کا اہم شعبہ ہے۔ یہ ذکر تو ہے ہی، وہ ذکر کہ قرآت قرآن، تلاوت کلام سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ سورۃ النحل آیت 98 ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بس جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر۔ اسے حکم ہے، اللہ نے فرمایا کہ جب تو قرآن پڑھے تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کر، حکم ہے، آرڈر ہے، تو اسے آتی ضروری ہے۔ اچھا پڑھنا اس ترتیب اور ایک تھوڑا طویل ہوتا ہے، البتہ ایک دو لفظ پڑھ رہے ہیں اگر اس کے پہلے اعوذ باللہ نہیں پڑھا، جیسے ریفرنس کے طور پر یا حوالہ دیتے ہوئے یا اشارتاً، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جب باقاعدہ تلاوت اور قراءت کے لیے شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ اس لحاظ سے واجب ہے۔ تعوذ میں ہے کیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے ایون قرآن سے پہلے، قرآن جو ہدایت کا سر چشمہ ہے، ادھر شیطان جو گمراہی کا سر چشمہ اور انسان کا سب سے بڑا دشمن، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، تو اس میں سبق یہ ہے کہ ایون قرآن پڑھتے ہوئے سو طرح کے وسوسے چیزیں شیطان ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اس لحاظ سے پناہ مانگنے والا مستعیذ، اور جن کلمات کے ساتھ پناہ مانگی جا رہی ہوتی ہے، جیسے فیمس ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات مکمل، اور اسی طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، جتنی بھی کلمات استعاذہ ہیں، یعنی وہ دعائیں جن کے ساتھ انسان پناہ مانگتا ہے، اور جس سے مانگ رہا ہے وہ کون ہے؟ اللہ۔ یاد رکھیں کہ تعوذ میں یہ پہلو بہت اہم ہے، یہی توحید ہے کہ پناہ کون دے سکتا ہے؟ اللہ۔ وہ کون ہے؟ مستعاذ بھی، جس کے ساتھ پناہ لی جا رہی ہو۔ کس سے تحفظ، کس سے چاہیے؟ وہ ہے شیطان، شر۔ یاد رہے کہ شیطان کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شیطان الانس جو نظر آتا ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کئی مقام پر فرمایا، عفو درگزر، نیکی کا حکم اور کنارہ کشی، خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاہلین۔ اور جو شیطان الجن ہے، شیطان کی دوسری قسم، یہ نظر نہیں آتا، اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تعوذ کا راستہ دکھایا، سکھایا، فرمایا، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر کبھی شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ تجھے ابھار ہی دے تو اللہ کی پناہ طلب کر، بے شک وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ تعوذ کے مفہوم میں کمال توحید ہے، وہ اس طرح کہ انسان اپنے ذوق کا اعتراف کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو اس کا محتاج رکھا، فرمایا قولی، اے نبی آپ کہہ دیجئے، مانگیے، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، یا رب، اس کی کمال توحید ہے، اللہ کے رسول کو بھی اللہ کی پناہ کا آسرا چاہیے، اور پھر یہ کہ پناہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ ہی پناہ دینے پر قادر ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، جب نبی بھی نہیں تو پھر اور کون، یہ کیا، جیسے لوگ زندہ پوشیدہ یا چیزوں، کوئی تعویذ تو کوئی کڑا تو کوئی دھاگا تو کوئی منکا تو کوئی دیگچی تو کوئی کچھ تو کوئی کچھ حقیر سے کی، حتیٰ کے بعد جوتوں کو لٹکا دیتے ہیں کہ نظر بد سے روک سکیں گے، شیطان اور اس کے شر، کسی بھی شر سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی سوا اللہ کے، تو تعوذ میں یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ نظریہ، کانسیپٹ بالکل کلیئر رکھ لیں، جسٹ ناٹ اونلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور وہ اثر مل جائے، نو، یہ اس کی گہرائیوں سے اس کو سمجھیں کہ انسان کو پناہ چاہیے ہی چاہیے، دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، انسان محتاج ہے، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے سوا پناہ دینے پر قادر کوئی نہیں ہے، اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے، اگر شر سے کوئی بچا سکتا ہے تو وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ کلمات، دعائیں ہمیں سکھائی گئی ہیں، تو مستعیذ، پناہ مانگنے والا، کلمۃ الاستعاذہ، جن کلمات کے ساتھ پناہ لی جا رہی ہوتی ہے، مستعاذ بھی اللہ کی ذات ہے، اور مستعاذ من شر اور شیطان ہے، یہ تعوذ کے اہم ترین پہلو ہیں۔ اب خاص طور پر تعوذ کے اگر آپ مقامات دیکھیں تو اس کی ضرورت کا آپ کو اندازہ ہو جائے کہ انسان اللہ کی پناہ کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے جو کلمات ہیں وہ تعوذ کہلاتے ہیں، یعنی اللہ کا تحفظ مانگنے کے لیے، اللہ کی چھتری میں آنے کے لیے، پروٹیکشن کے امبریلا کے نیچے آنے کے لیے جو کلمات ہیں، کلمۃ الاستعاذہ، وہ یہی اعوذ باللہ مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آغاز قرآن سے بھی یہی حکم ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور قرآن کا اختتام بھی تعوذ پر ہے، اور صرف ایک بار نہیں بلکہ اگر شروع میں ایک بار پڑھنا کافی ہے تو قرآن کا اختتام آپ دیکھیں، آخری دو سورتیں قل اعوذ اسی پر ہیں۔ سبحان اللہ، تعوذ کی اہمیت دیکھیں، تعوذ یہ تحفظ ہے، اور اللہ کے تحفظ کے بعد بتائیں کیا کوئی اور چیز انسان کو چاہیے، یا کوئی اور بچا سکتا ہے؟ اللہ نے اپنے کلام سے پہلے قرآن کا آغاز اور اختتام اعوذ اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پر کیا۔ اگرچہ پراپر آیت نہیں ہے قرآن کی اعوذ باللہ، لیکن حکم تو وجود کا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم دے دیا، اور اپنے نبی کو خطاب کر کے اس کی اور اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کو حکم ہے تو ہم کیا چیز ہیں۔ اس کے علاوہ نماز کا آغاز اعوذ باللہ کے ساتھ، اچھا نماز کا ہی آغاز نہیں بلکہ نماز کا آخر بھی، اور نماز کے دوران بھی، آپ ذرا غور تو کیجیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ، یہی مسنون طریقہ ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہ تشہد میں چار چیزوں سے پناہ لے لو، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ۔ کمی بیشی سے فرق نہیں پڑتا۔ تو نماز کا شروع بھی، نماز کا آخر بھی، اور دوران نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے آ کر بہت زیادہ وسواس اور نماز کی شبہات اور ارد گرد کے خیالات کی شکایت کی، تو آپ نے انہیں جو علاج بتایا، تعوذ سکھایا، فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگ اعوذ باللہ پر، اور بائیں طرف تین بار تھوک لے۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے کچھ عرصہ ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے نماز میں وہ آنے والے وسواس کو مجھ سے دور فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتائی، دیٹ از شیطان ہو از نون ایز خنزب، اس کا نیم خنزب ہے، اف یو پرسیو ہز ایفیکٹ ان یور پریئر نماز، سیک ریفیوج ود اللہ فرام ہم اینڈ اسپیک تھری ٹائمز ٹو یور لیفٹ، جسٹ نماز میں ہی تین بار اعوذ باللہ پڑھ کے لیفٹ سائڈ پر ہلکا سا منہ سے ہوا اور لعاب کی طرح نکالتے ہوئے تھوتھو کرنا ہے، تھوک نہیں کہتی، جسٹ ساؤنڈ کریٹ کرنی ہے، اشارتاً تھوکنا ہے۔ صحابی کہتے ہیں کہ آئی ڈڈ دیٹ اینڈ اللہ کاسٹ ہم ٹو ڈیپارٹ فرام می۔ صرف یہ نہیں، غصہ جو انسان کا تیز ترین دشمن ہے،
تیر سے بڑھ کے نشانہ دیتا ہے، انسان کچھ سے کچھ کر بیٹھتا ہے۔ عقیدے کا بھی اس میں نقصان ہے، ایمان کی کمزوری کہ انسان کا تقدیر سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، اور وہ نقصان پر اللہ سے بھی شکوہ شکایت، ناراضگی اور ارد گرد والوں پر بھی برہمی، تو بہت سارے مالی نقصان تو ہے، یہ عقیدے اور ایمان کی بھی کمزوری ہے۔ تعوذ غضب کی یعنی غصے کی تیزی سے بھی بچاتا ہے۔ اس کے علاوہ شبہات، ڈاؤٹس، کنفیوژن اور شہوت، شبہ اور شہوت یہ شیطان کے تیر ہیں، ان سب کا تحفظ تعوذ ہے۔ غصے کے تحفظ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بہت زیادہ لڑتا جا رہا ہے، جھگڑتا جا رہا ہے، آپ نے سنا کہ شیطان نے اٹیک کیا، اسے جا کے کہو کہ تعوذ پائی لے۔ اسی طرح شہوت اور شبہات وغیرہ سے بچنے کے لیے وہ یوسف علیہ السلام کی مثال، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواج، یہ تعوذ ہی تو ہے، اللہ کی پناہ تعوذ۔ اسی طرح سجدہ مریم، جب جبریل خوشخبری دینے آیا، وہ نہ جانتی تھی، اچانک ایک مرد کی شکل میں دیکھا تو ڈر گئی، انی اعوذ بالرحمن، وہ بولی میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ سبحان اللہ، تو تنہائی میں حفاظت ہو، پاک دامنی کی ڈھال ہو، غصے کا علاج ہو، شبہات سے بچنا ہو، تحفظ تعوذ ہے۔ اچھا صرف یہی نہیں کہ شب و روز میں شیطان اور شر سے بچنے کے لیے ہی تعوذ ہو، بلکہ اعمال صالحہ کی توفیق کے لیے بھی تعوذ ہے۔ ایک مثال تو یہی قرآن سے پہلے، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایون رات کی نماز، قیام اللیل کی دعاؤں کی ابتدا بھی اسی تعوذ سے کرتے، تو یہ شر سے بچنا بھی اور خیر کا سوال کرنا بھی ہے۔ اسی طرح وہ گدھے کی آواز پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تلقین ہے کہ جب تم گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے۔ It has seen a devil. Let's continue. تسمیہ، سبحان اللہ، اللہ کا تحفہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اعوذ باللہ تحفظ ہے، تو بسم اللہ استعانت یعنی مدد طلب کرنا اور برکت ہے، بلکہ ہر وہ کام جس پر اللہ کا نام بلا دیا جائے، جان بوجھ کے چھوڑ دیا جائے، اہم نہ سمجھا جائے، وہ برکت سے خالی ہے۔ اور اس مفہوم میں حسن درجے کی حدیث آئی ہے، نیئر ٹو اوتھینٹک صحیح حدیث، اور یہ واقعی اہم ہے کہ اہمیت نہ دینے والا، اہم کام ہے چھوڑ دینے والا، لاپرواہ، وہ واقعی اس سے کم تر ہے جس پر اللہ کا نام لیا جائے، وہ بڑھ کے ہے، اس کی بہت فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، سورۃ الفاتحہ کی تو یہ آیت کا حصہ ہے، کیونکہ 6 آیات ہیں اور اس کا نام السبع المثانی اس بنا پر ہے کہ اللہ نے اپنے پورے قرآن کا مقدمہ، اوپننگ جس سورہ کو بنایا، بسم اللہ کو اس کا حصہ رکھا، اور باقی تمام قرآن کی صورتوں سے پہلے بسم اللہ مسنون ہے، مستحب ہے، حصہ نہیں ہے۔ البتہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دو صورتوں کے بیچ میں فاصلہ اسی بسم اللہ سے کرتے، سوائے سورہ توبہ یعنی البراءت کے، کیونکہ اس میں ایک تو سورہ انفال کے ساتھ ہے، جہاد کا سیم مضمون جاری ہے اس بنا پر بھی، اور اس بنا پر کہ اس میں مشرکین کے لیے وارننگز ہیں، اور بسم اللہ میں رحمت ہے۔ اللہ جو تمام اسماء و صفات کا مجموعہ ہے، جامع ہے، جو ہم جانتے ہیں جو نہیں جانتے، اللہ کے اسماء و صفات وہ سب اللہ میں شامل ہیں۔ اور پھر الرحمن الرحیم، بے پناہ بے حد و حساب رحمت کا بیان، مشرکین کو وارننگ دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھا، صحابہ کا یہی طرز رہا، اور یہ سورت مشرکین کے لیے ننگی تلوار ہے۔ جہاں قرآن کی 14 سورتوں میں اس سورت کے پہلے نہیں ہے، تو وہیں یہ کمی اس طرح پوری ہو جاتی ہے کہ سورت النمل کی پراپر آیت ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کام کرنا ہو، بسم اللہ اس سے پہلے مبارک ہے، اس میں برکت کا ذریعہ ہے، اور اس میں اللہ کی مدد کو شامل کرتا ہے۔ پھر خواہ وہ کھانا بنانا ہو، کھانا ڈالنا ہو، کھانا کھانا ہو، پینا ہو، بیٹھنا ہو، اٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، ذبح کرنا ہو، گھر سے نکلنا ہو، گھر میں داخل ہونا ہو، شکار کرنا ہو، نشانہ لگانا ہو، اللہ کا نام ہر جگہ اس کو حلال اور مبارک بناتا ہے، تاکہ دفن کرنا میت کو بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. مختلف آپ مثالیں ذہن میں لائیں، میرے ساتھ ساتھ آپ بھی بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ مجریھا ومرساھا، بسم اللہ اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا. بھی اس دعا سے پہلے بھی، سواری پر بھی اور اسی طرح پانی میں بھی، بحری بری ہر سفر میں. اور بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان، اور بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. وضو سے پہلے بسم اللہ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ، کوئی کام کرنا ہے، کلہاڑا مارنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خندق کے موقع پر چٹان توڑتے وقت بسم اللہ کہا اور پھر مارا. شام ہوتے ہی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو گھروں سے باہر نکلنے سے منع کیا، وہیں فرمایا کہ دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ کہو، برتنوں کو ڈھانپتے وقت بسم اللہ کہو، چراغ بجھاتے وقت بسم اللہ کہو، لائٹس آف کر رہے ہیں، ڈور لاک کر رہے ہیں، چیزیں ڈھانپ رہے ہیں، تو بسم اللہ. حتیٰ کہ کچھ گر گیا، کچھ چوٹ لگی، ایک صحابی جس کی سواری سلپ ہوئی، آپ نے بسم اللہ کا کہا. غزوہ احد کے موقع پر طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ کی جب انگلیاں کٹ گئیں تو ان کے منہ سے جو تکلیف کی آواز نکلی، جس طرح ہم بھی بولتے ہیں، تو یہ کلمہ تکلیف کے وقت جس طرح منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت بسم اللہ، اگر تم بسم اللہ کہتے تو لرفعتک الملائکہ والناس ینظرون، لوگوں کی نظروں کے سامنے تمہیں فرشتے اٹھا دیتے. اصل میں اللہ کا نام، یہ تمام اسماء ادعیاء اللہ کی صفات سب کو جمع کرنا ہے اللہ. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ڈیڈ بی کے ڈر کی وجہ سے لکھتے وقت یا میسج کرتے وقت یا ٹائپ کرتے وقت یا ایون جہاں بھی بسم اللہ کہنا بولنا لکھنا ہو، وہ بسم ہی تعالی کہ کہیں ڈیڈ بی نہ ہو جائے. حالانکہ جو ڈیڈ بی کرے گا وہی اس کا وبال اٹھائے گا. بولنے اور لکھنے والے کو اللہ کہنا چاہیے، اصل تو برکت اسی کی ہے. دوسرے کا مطلب تو ہے نام کے ساتھ، کس کا، کون، اللہ. اللہ کے نام میں برکت ہے تو اللہ ہی کہنا ہے، بلکہ نہ کہنا تو مشرکین کا طریقہ ہے. وہ صلح حدیبیہ کا موقع، صلح حدیبیہ کا موقع کہ جب مشرکین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے ہوئے پر سائن سے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے اللہ کو، ہم بسم ہی تعالی یا بسم تعالی کے قائل ہیں. بعض لوگ جو اس کے بجائے مختلف عدد، ہنسے یا ضمائر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ کانشیس ہو جائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ بسم اللہ ہی کہنا چاہیے. اب دیکھیں کہ ڈیڈ بی کا سب سے زیادہ ڈر کہاں ہوتا ہے، کافروں کے علاقے میں، کافروں سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جو بھی خطوط لکھے ان پر بھی بسم اللہ لکھا، آگے سے انہوں نے پھاڑ دیا تو اس کا ببال خود انہوں نے اٹھایا. جس نے جلایا وہ جلا، جس نے پھاڑا اس کے وہی تھے ٹکڑے ٹکڑے، اس کے تخت سلطنت کے ہوئے. تو یہ 786 کوئی بھی اس کی جگہ علامات یا ایبریویشن ہر جس چاہیے، بلکہ الٹا یہ اللہ کے نام کی مخالفت اور یہی اصل میں بیعت بھی ہے کہ آپ سنت کا طریقہ چھوڑ رہے ہیں. ہاں یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ بسم اللہ صرف یا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اسی طرح جو دیگر آتے ہیں، تو جہاں جس جگہ جیسے آیا ویسے ہی کہیں، یا پھر مختصر چھوڑ دیں یا مکمل کر دیں. یعنی جیسے سورج سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے تو ویسے مکمل پڑھنا چاہیے، وضو سے پہلے بسم اللہ ہے تو ویسے رکھیں، گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکل تو علی اللہ ہے ویسے رکھیں یا داخل ہوتے وقت. اسی طرح جس دعا کے ساتھ اور مختلف الفاظ ہیں، جیسے دم کرتے وقت مریض پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ ارقی کا یہ سکھایا، تو جہاں جیسے آیا ویسے ہی لیں گے. اور یہاں اس مقام پر اسے سورۃ الفاتحہ کی آیت سمجھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کو السبع المثانی قرار دیا، جبکہ سب جانتے ہیں کہ اس کی 6 آیات ہیں اور آیت کی علامت وہ گول دائرہ ہے، تو وہ کتنے ہیں، 6. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اِیّاکَ نَعْبُدُ وَاِیّاکَ نَسْتَعِینُ، اِہْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیمَ، صِرَاطَ الَّذِینَ أَنْعَمْتَ عَلَیْہِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْہِمْ وَلَا الضَّالِّینَ. آمین. تو 6+1 یعنی 1+6 7 ٹوٹل، السبع المثانی.
Let's move on to Surat al-Fatiha. Surat al-Fatiha کے بہت سارے اسماء ہیں. صحیح حدیث میں آپ دیکھیں تو فاتحة الكتاب، الصلاة، سورة الحمد لله رب العالمين، سورة الحمد، السبع المثاني، القرآن العظيم، أم القرآن، أم الكتاب. اتنے سارے اسماء، اس کی importance، richness، depth and diversity of the meanings and lessons اسے ریفلیکٹ کرتے ہیں. یہ ان شارٹ اگر میں اس کے فضائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی آپ کو سناؤں. ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے اپنے اوپر سے زوردار دروازے کھلنے کی آواز سنی. اس سے تھک کی آواز آتی ہے. سر اٹھایا، اوپر دیکھا، فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اس سے فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا. اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے، فاتحة الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری آیات، آمن الرسول اور لا یکلف اللہ. آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے، یعنی یہ سورہ فاتحہ پڑھیں گے آخری وہ دو آیت، یا بلکہ ایون ان کا حرف بھی، سبحان اللہ، ناٹ اونلی آیہ، ناٹ دس پارٹ، بلکہ حرف بھی، وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی. یعنی ان میں ہر ایک میں رچنس، میننگ اور بہت ڈیپتھ ہے. جو منہ سے نکالیں گے وہ مل جائے گا. اور اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو دعا مانگیں گے قبول ہوگی، سبحان اللہ. یعنی اس سیلف یہ دعا نہیں، اس سے بڑھ کے قبولیت، اور ان کے ساتھ جو دعا مانگے وہ قبول ہو. یا سبحان ربی العلا. اسی طرح بخاری کے حوالے سے ایک اور حدیث ہے کہ ابو سعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیٹ کیوں کر دی، کیا رکاوٹ بنی؟ تو میں نے عرض کی میں نماز پڑھ رہا تھا. فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا؟ وہ آیت آپ نے سنائی کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم. اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو. بیسکلی یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، آپ کے علاوہ کسی اور کے لیے نماز کو نہیں توڑا جا سکتا، الا یہ کہ کوئی اضطراری ایمرجنسی ہو تو وہ مجبوری الگ ہے. پھر فرمایا کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو صحابی کہتے ہیں میں نے آپ کو یاد دلایا. آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، یہی سبع مثانی ہے. آپ نے فرمایا یہی سبع مثانی ہے، یعنی وہ سات آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہی القرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا، اور یہ عظیم سورت ہے عظمت کے لحاظ سے. اس سے اس کا اعظم سورہ ہونا ثابت ہوتا ہے. پھر اسی طرح اس سورت میں تمام قرآنی مضامین جمع ہوئے ہیں، تو اس لحاظ سے یہ افضل سورہ بھی ہے. پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں یہ اخیر سورہ بھی ہے اس کا نام، سبحان اللہ. آپ نے اسے سب سے خیر اور خیر سے بھی افضل اسم تفضیل کا صیغہ. وہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اس انشاء کے بعد آ جا رہے تھے وضو کرنے، تو ایک صحابی گزرے، انہوں نے آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب نہ دیا، انہوں نے پھر کیا، آپ نے نہ دیا، انہوں نے پھر کیا، آپ نے تین بار ایسے ہوا، حتیٰ کہ آپ نے وضو کر لیا، اور وضو کے بعد اللہ کا نام السلام کیونکہ ہے، تو اسی لیے آپ نے بہتر سمجھا کہ وضو کے بعد بات چیت کی جائے. آپ نے انہیں تین بار جواب دیا. پھر فرمایا کیا میں تمہیں قرآن کی اخیر زیادہ خیر والی صورت بتاؤں؟ پھر آپ نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی، سبحان اللہ. اعظم سورہ، اخیر سورہ، افضل سورہ، سورۃ الفاتحہ. یہ سورت رقیہ یعنی بیماری کا علاج، الشفا بھی ہے. اس حوالے سے بھی کئی احادیث ہیں، جیسے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی کہ قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ دیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، یعنی کوئی مل نہیں رہا علاج کے لیے. فہل منکم راق، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ دم کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں مشہور ہے کہ کچھ پڑھ کر پھونک مار کے علاج کرنا، تو زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ہوتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں آیات اور سکھائی ہوئی دعائیں مسنون دعاؤں کے ساتھ اسے جاری رکھا کہ کوئی شرکیہ کلام نہ ہو اور شرعی تقاضوں کے مطابق ہو تو یہ جائز ہے. جیسے ہی قبیلے میں سے کوئی بلانے آیا بستی والوں کا تو یہ صحابی ساتھ چلے گئے. ان کے متعلق گمان نہ تھا کہ یہ کوئی رقیہ وغیرہ کرتے ہوں یا جانتے ہوں، لیکن وہاں گئے، اسے دم کیا تو ہو تندرست ہو گیا. سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا. جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، لا نہیں، ما رقیت الا فی ام الکتاب، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے. ام الکتاب یعنی سورۃ الفاتحہ. ہم نے کہا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچیں کچھ نہ کرو، یعنی ان بکریوں کے معاملے میں ابھی کوئی تقسیم کچھ بھی نہ کرو استعمال، جب تک کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں. جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ اللہ اللہ. فلما قدمنا المدینہ ذکرناه للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، وما ادراک انها رقیہ، اسے جیسے پتا چلا کہ یہ دم ہے، بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلجوئی کے لیے فرمایا کہ تقسیم کرو آپس میں اور میرا بھی حصہ رکھو. اس حدیث سے قرآن کریم کی تعلیم پر اجرت لینے کا، فیس لینے کا جواز بھی معلوم ہوتا ہے. اگر یہ حرام ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یہ بکریاں واپس کرنے کا حکم فرماتے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس فعل کو درست قرار دیا اور فرمایا کہ تم نے اچھا کیا ہے، مزید یہ کہ اس اجرت کو بھی پسند کیا جو انہوں نے لی اور فرمایا کہ اپنے ساتھ میرا حصہ بھی نکالو. تو ان سب باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا، فیس لینا جائز ہے. اور یہ کوئی ذاتی طور پر نہیں بلکہ محدثین کے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس قصے کو قرآن کریم کی اجرت کے بیان میں ذکر کیا ہے، کیونکہ اس میں قرآن کریم پڑھنے کے بدلے معاوضہ لینے کا ذکر ہے. پھر خواہ وہ تعلیم قرآن، تعلیم دین ہو یا دم کرنا علاج وغیرہ کے لیے، یہ تمام فائدے اٹھانا جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، ان احق ما اخذتم علی اجرا کتاب اللہ، یہ کہ سب سے زیادہ بہترین جو معاوضہ ہے وہ کتاب اللہ پر ہے. جس کی ممانعت آئی ہے نا، جسے منع کیا گیا ہے، وہ ہے کہ مسئلے کی خاطر، فتویٰ دینے کی خاطر قرآن کے حکم کو بدل دینا، یہ اسے بیچنے کے برابر ہے. یعنی کسی کو خوش کرنے کے لیے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اصل حکم کو تبدیل کرنا، یہ لیشترو بھی ثمنا قلیلا ہے اور اس سے منع ہے. مگر نہ آپ میرٹ پہ کر رہے ہیں، آپ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں اور اس پر فیس لے رہے ہیں، یعنی آپ حق ادا کر رہے ہیں اور فیس لے رہے ہیں، تو بالکل درست ہے، جائز ہے. اور سب سے بڑھ کر کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ الفاتحہ الشفا ہے، تو ہم خود پر اور اپنوں پر اس سے دم کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ سورت الشفا الصلات ہے، یہ صرف بندے کا پڑھنا نہیں ہے بلکہ اللہ کا بندے کو ساتھ ساتھ جواب دینا بھی ہے. سبحان اللہ. اگر آپ اس کی آیت بائی آیت دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اتنی پیاری تفسیر کی. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی، یعنی سورۃ الفاتحہ، وہ ناقص ہے، نماز اس کے بغیر نہیں ہوتی. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. اچھا، بعض لوگ فرق کرتے ہیں کہ امام کے پیچھے نہ پڑھیں صرف سنیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ جس نے کوئی نماز پڑھی، کوئی نماز ہے نا، خواب و سری ہو، جہری ہو، امام کے پیچھے ہو، اکیلے ہو، تو اس نے ام القرآن نہ پڑھی، وہ ناقص ہے، 3 دفعہ فرمایا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو. یہاں پڑھنا اہم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر زور دے رہے ہیں اور صحابی رسول بھی یہی سمجھا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا. اس میں بھی سورۃ الفاتحہ کو صلات فرمایا گیا، کیونکہ آج یہی ڈیٹیل ہے. فرمایا کہ میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا، تو جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. اور اسے تو سکل یہ بندہ کہتا ہے, یعنی صرف امام کا امام کو نہیں کہ امام نے پڑھا تو اس کو جواب ملا, بلکہ ہر ایک ایوری انڈیویجول ایوری نمازی, کیونکہ اسے اللہ کی طرف سے یہ جواب چاہیے. اور یہ بہت پیارا ہے جب بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. اور جب بندہ یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, تو اللہ جواب دیتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. رحمان رحیم اللہ کو کہنے کی ثنا ہے. اچھا ثنا تثنیہ سے ہے, اس نئی دو کو کہتے ہیں, یعنی اس میں حمد کو تکرار کے ساتھ بیان کرنا, جب حمد کے بعد پھر حمد ہو, یہ حمد اور پھر ثنا شمار ہوتی ہے. جیسے الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی, اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی, یعنی تعریف کو ڈبل کر دیا, پھر سے تعریف کی. اور جب وہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید بزرگی بیان کی, میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا. کیونکہ حمد یہ وہ دعا ہے جو بن مانگے اللہ اپنی شان سے دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس نے اب تو اپنا آپ ہی میرے سپرد کر دیا. پھر جب بندہ کہتا ہے اِیّاک نعبد و اِیّاک نستعین, تو اللہ اسے جواب دیتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے, ہاف اس کے لیے ہے ہاف میرے لیے. میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا, کیا کیا, نستعین ہمیں تجھ سے مدد چاہیے. اور اللہ کے لیے کیا ہے, بندے کا یہ کہنا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اب اس نے پورے اسلام اور پورے قرآن کی توفیق مانگ لی. ہدایت میں صراط مستقیم میں شریعت کے تمام احکام, پورا اسلام اور پورا قرآن شامل ہے. اس دنیا میں زندگی کے ایک ایک لمحے میں راہ راست پر چلنے, قائم رہنے اور آخری دم تک بلکہ جنت میں پہنچنے تک اس پر قائم رہنے کی دعا کی تعلیم ہے. بندے نے مانگا اور اللہ نے دے دیا. اور انعمت علیہم میں انبیاء, صدیقین, شہداء, صالحین کی تاریخ اور ان کے واقعات کی طرف اشارہ ہے, ان جیسے اعمال صالحہ اختیار کرنے کی ترغیب اور اللہ سے توفیق کا سوال ہے کہ ان کے ساتھ جنت میں جا سکیں. اور غیر المغضوب علیہم جب کہتے ہیں تو اس میں یہود اور ان تمام اقوام کی تاریخ کا ذکر ہے جو حق جاننے کے باوجود اس کی مخالفت پر اڑ گئے. اور الضالین, نصارہ اور ان تمام لوگوں کے واقعات کی طرف اشارہ ہے جو غلو کرتے ہوئے راہ راست سے بھٹک گئے. اور ان دونوں قسم کے لوگوں کے اعمال بد سے اجتناب کا بندہ اپنے رب سے سوال کرتا ہے, جب مانگتا ہے تو اللہ عطا کر دیتا ہے, یہ میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے مانگا. تو یہ کتنی پیاری دعا ہے اور اس کا فوری جواب ہے. یہ نماز بھی ہے اور دعا کی قبولیت بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو دے دیا. اور اس میں میرا بندہ صرف مانگتا نہیں ہے بلکہ میری حمد, ثنا, بزرگی اور عبادت کا اعتراف بھی کرتا ہے. تو سبحان اللہ, یہ حدیث قدسی بھی ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر خود کی. اب ورڈ بائی ورڈ دیکھیں. الحمد, تمام تعریفیں للہ, اللہ کے لیے ہیں. رب العالمین, جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کی شان کہ اس چھوٹی سی آیت میں تقریباً 4 ورڈ ہیں, اس میں 2 بار یہ جو اللہ اور رب آیا, سبحان اللہ, اللہ میں اللہ کے تمام اسماء و صفات آ جاتے ہیں. یہ اللہ کا وہ نام ہے کہ جس میں اس کے تمام اسماء, تمام صفات جو ہم جانتے ہیں, جو نہیں جانتے, جو 99 آئے ہیں, جو اس کے علاوہ ہیں, سب کے سب اللہ میں شامل ہیں. اور رب یہ جسٹ صرف پالنے والا نہیں بلکہ خالق, پیدا کرنے والا, کریٹر, مالک, اونر,
رازق، پرووائڈر اور مدبر، جو انسان کے لیے ہر چیز کو پلان اور مہیا کرتا ہے. جسٹ امیجن. اور پھر ظاہر ہے جو یہ سب کرتا ہو، حمد کا مالک بھی وہی ہے. تو ہر حمد اسی کی، اور حمد یہ ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے کی وجہ سے نہیں یا کچھ کی وجہ سے نہیں، بلکہ جو اٹسیلف اون اس کا حقدار ہو، اور وہ ایک اکیلا اللہ ہے. کسی کے کرنے نہ کرنے سے اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آتی. اور یہ حمد اسی کے لیے، باقی جو کسی کی کوئی تعریف کرتا ہے دل سے ہو نہ ہو، اور پھر وہ مدہ چلاتی ہے، حمد نہیں ہوتی. حمد میں ہر وصف محمود بل کمال، یعنی وہ تعریف کا حقدار اور کمال کے ساتھ. اور حمد میں محبت اور عظمت کا پہلو ہوتا ہے، یعنی کسی کے دباؤ یا ڈر کی وجہ سے نہیں، بلکہ حمد وصف محمود بل کمال ہے، محبت اور تعظیم ہے. اور یہ حمد اللہ کی وہ تعریف ہے جو کسی اور کے لیے نہیں آتی. اور جب یہ الف لام کے ساتھ آ جائے تو تمام تعریف، ہر تعریف اس کا حقدار، وہ خاص اللہ ہی کے لیے ہے. جیسے فرمایا، لک الحمد فی الاولی والآخرہ، لک الحمد کلہ. یہ ہے الحمد. اور یہ بھی یاد رہے کہ العالمین ہے، یہاں دو جہانوں کی بات نہیں ہے. عام طور پر اس کو لوگ یوں کہہ دیتے ہیں کہ دونوں جہانوں کا مالک ہے. دو نہیں ہے، جہان کئی ہیں. مخلوقات کے حساب سے دیکھیں، زمین، آسمان اور پتہ نہیں کون کون سے جہان. اب تو خیر سائنس اس بات پر پہنچ چکی ہے، مگر ہم ٹپیکل تجربے سے بڑھ کے کچھ سوچتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین، اس کے سوا کوئی مالک نہیں ہول یونیورس کا. تو جو مالک ہے، جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مدبر ہے، پالنے والا ہے، پالنہار ہے، حمد کا حقدار صرف وہی ہے، اللہ، جو سارے جہانوں کا رب ہے. الحمدللہ ایسا مبارک کلمہ ہے کہ اللہ کی کتاب کا آغاز پہلا لفظ اسی سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کی ابتدا اس سے کرتے، کھانا کھانے کے بعد ہو یا چھینک آنے پر، اللہ کی حمد ہے. سوتے وقت بستر پر آئیں تو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی له ولا مؤویا. سب تعریف اللہ کے لیے. اچھا، لوگ اسے شاید کھانے کا لفظ سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، لیکن یہ دعا بھی سوتے وقت میں سے ہے. نہ صرف سوتے وقت، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے تو الحمدللہ الذی احیانا، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اللہ کی حمد کرتے ہوئے نکلیں گے. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے چلے آؤ گے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ کی حمد کریں گے. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اسی طرح جنت میں ان کی گفتگو کا اختتام بھی الحمد پر ہوگا. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. اللہ ہمیں حمد کرنے والوں میں شمار فرما. کلمہ حمد اللہ کی عظیم الشان حقیقت کا اظہار ہے، کلمہ شکر بھی ہے، مکمل دعا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ میزان کو بھر دیتا ہے، اتنا وزنی ہے. یہ افضل ترین دعا ہے، افضل الدعاء الحمدللہ الرحمن الرحیم، بے حد رحم والا، نہایت مہربان، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور انصاف بھی، نافرمانوں کو ان کے انجام تک پہنچانا بھی اس کی رحمت کا ہی نتیجہ ہے، تقاضا ہے. اور دنیا میں بھی گناہگاروں تک کو وہ نوازتا ہے، اور پھر ہدایت کی رحمت، قرآن کی رحمت، نیک اعمال کی رحمت، توفیق جو ملتی ہے، اس کی رحمت کو شمار نہیں کیا جا سکتا. ان میں سے رحمان تو صرف باری تعالیٰ کے لیے بولا جاتا ہے، جبکہ رحیم بعض اوقات مخلوق پر بھی آ جاتا ہے، اسی سورت توبہ آیت 128 میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پر بہت شفقت کرنے والا نہایت مہربان ہے، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا۔ دیکھیں کہ بعض اوقات کوئی بہت محبت، رحم، نرمی کرنے والا ہوتا ہے مگر اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں الرحمن الرحیم کے ساتھ مالک یوم الدین، وہ بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، مالک بھی ہے اور اس کی ملکیت، ایون روز جزا کے دن کا مالک۔ اس کے آگے کوئی بول، کوئی پر ہلا نہیں سکے گا، قدم اٹھانے تک کی اجازت نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ جو اس بادشاہ کی اس دنیا میں مانتا ہے وہ اس جہاں میں بھی سخروح ہوتا ہے۔ اس جا کا صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، وا اور اس جا کا صرف تجھ سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ یہاں غور کریں، الحمدللہ رب العالمین ایسے ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ اور اس کی حمد، الرحمن الرحیم اس کے رحمان اور رحیم ہونے کا ذکر، ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ بندہ اس سے مانگ رہا ہو یا حاضر خطاب کے ساتھ ہو، مطلب ہر چیزوں کے ساتھ ہے۔ مالک یوم الدین، سورت کے شروع میں اللہ کی حمد غائب چیزوں کے ساتھ کی گئی، ایاک نعبد اور اس کے بعد والی آیات میں اللہ کو مخاطب کر لیا گیا، اس میں اشارہ ہے کہ بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے اس کا قرب اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جاتا ہے۔ اب وہ براہ راست ڈائریکٹ خطاب کے صیغے کے ساتھ اپنی درخواست پیش کرتا ہے، کتنی اپناہیت، محبت اور قبولیت کی بات ہے کہ جب بندہ اس سے مانگتا ہے تو یہ قرب نصیب ہوتا ہے کہ غائب سے اچانک حاضر کا صیغہ، یعنی ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عہد و پیمان بھی ہے اور یہ واسطہ اور وسیلہ بھی ہے۔ بندہ رب کو واسطہ دے رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یہ واسطہ ہے، وسیلہ ہے، اور پھر اس کے بدلے ہمیں تجھ سے مدد چاہیے۔ سبحان اللہ، یہی وہ وسیلہ ہے جو قرآن نے سکھایا ہے، اس میں وسیلہ بھی ہے اور دعا کا سلیقہ بھی ہے۔ اور وہ سلیقہ کیا ہے کہ درخواست سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، اس کی تمجید، اپنی بندگی کا اعتراف اور اپنے تعلق کا حوالہ پیش کرو، یعنی اپنے عمل کے وسیلے سے درخواست کرو، یہ وسیلہ حق ہے۔ جیسے یہ کہتے ہیں، ربنا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم ایمان لائے ہیں تو ہمیں بخش دے، ایمان کا وسیلہ دیا جا رہا ہے۔ اسی طرح حدیث میں بھی تو ہے، وہ غار میں پھنسے تین اشخاص جنہوں نے اپنے نیک عمل کا، اپنے ایک ایک خالص کیے ہوئے نیک عمل کا وسیلہ دیا تو غار کا منہ کھل گیا۔ تو نیک اعمال کا وسیلہ جائز ہے، یہی تو وسیلہ جس کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیک اعمال کرو، ان کو وسیلہ بناؤ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ تو سب سے پہلے حمد بیان ہوئی، حمد کا وسیلہ، پھر عبادت کا وسیلہ، نیک عمل کا وسیلہ، اور پھر جو صحابہ سے وسیلہ ثابت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے اور دعا کی درخواست کرتے، یہ وسیلہ ثابت ہے۔ تو نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارا یہ کام کر دے، شفا دے دے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے۔ تو دعا کا کہنا، اور فوت شدہ لوگوں یا ان کی قبروں کے آگے، اور خیر صحیح اعمال کا وسیلہ، یہ تو ایون وسیلہ کے بھی خلاف ہے، یعنی یہ چیز پروون نہیں ہے، آپ اس کو سورس بنا رہے ہیں، تو یہ قبولیت نہیں بلکہ ریجیکشن ہے۔ اور اللہ سے جس چیز پر مدد مانگنی چاہیے وہ کیا ہو؟ صراط مستقیم کی توفیق کا سوال۔ ایاک نستعین کے بعد کیا ہے؟ اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ صراط مستقیم میں پورا اسلام اور سارے احکام آ جاتے ہیں، پھر وہ راستہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کا ہے، یعنی جن لوگوں پر تو نے بے شمار انعامات کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق کا انعام کیا ہمیں ان کے رستے پہ چلا. وہ کون ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. گویا انسان ان کی رفاقت ان کی کمپنی کا اللہ سے سوال کر رہا ہے، ان جیسے اعمال کا بھی اور ان جیسے مقام کا بھی، کہ اللہ میں ان کے ساتھ جمع فرما، ان کے ساتھ جمع فرما. اور ساتھ ہی اللہ کے غضب کا حقدار بننے والے گمراہ ہونے والوں کے رستے سے بھی پناہ مانگی ہے. غیر نا المغضوب، غضب کیا گیا علیہم ان پر، ولا اور نہ الضالین، جو گمراہ ہوئے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ یہ مغضوب کون ہیں اور الضالین کون ہیں. عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیہود مغضوب علیہم، یہود مغضوب علیہم ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر کیسے اترا تھا؟ فباؤ بغضب علی غضب، سورہ بقرہ میں پڑھیں گے. ضربت علیہم الذلت والمسکنہ وباؤ بغضب من اللہ. اسی طرح سورہ مائدہ میں آئے گا قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. اور الضالين النصارى گمراہ ہیں. سورۃ المائدہ میں ان کے بارے میں ہے ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. تو ان کے رستے سے آپ افسوس کے ساتھ کہ آج ہم انہی کو فالو کرتے ہیں، ان میں سے جو ماڈلز، ایکٹرز، سنگرز اور اسی طرح ویلاگرز یا جو بھی لیڈرز وغیرہ بنے ہوئے ہیں، کیا ہماری سوشل میڈیا آئی ڈیز ان کو فالو نہیں کر رہی، ان کو نہیں دیکھ رہی، ان کو رول ماڈل نہیں بنا رہی؟ جبکہ پرانی تعلیمات میں تو ایسے لوگوں سے بچنے کی اللہ سے مدد مانگی گئی ہے کہ اللہ انعام یافتہ کے رستے پہ چلا جن پر تو نے انعام کیا، اور ان کے رستے پر نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، جو یہود ہیں، جو نصارہ ہیں، تیری طرف سے غضب کے اور گمراہی کے حقدار. اور اسی طرح اس میں ایک اور بڑا پیارا بھی ترجمہ ہے جو عام طور پر ذہن اس کی طرف نہیں جاتے، کہ انعام یافتہ کے رستے پر چلنے کا سوال ہے اور گمراہوں سے رستے سے بچنے کا سوال ہے، بلکہ اس میں ایک اور بڑھ کے ہے جو اصل میں انعامتا علیہم ہے نا، وہی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہیں. یعنی ان پر غصہ نہیں کیا گیا اور وہ گمراہ نہیں ہیں. انسان یہ دعا مانگتا ہے کہ اللہ مجھے ایسے لوگوں کے رستے پہ چلا جو انعام یافتہ ہیں، غضب یافتہ اور گمراہ شدہ نہیں ہیں. اور پھر غور کریں، جب انعام کی بات کی تو فرمایا انعمتا، تو نے انعام کیا، کمال ادب ہے. انعام کی نسبت اللہ کی طرف کی، جبکہ غضب اور زلال کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی. اس میں اللہ کے ادب کی تعلیم ہے. اگرچہ خیر شر دونوں کا وہی خالق ہے، مگر شر کی نسبت اس کی طرف نہیں کی جاتی. اس کا ہر فعل خیر ہی خیر ہے، حتیٰ کہ شر بھی، کہ نافرمانوں کو ٹھکانے لگانا ہے. یہی وجہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس کا ذکر آتا ہے لبیک وسعدیک، اللہ میں حاضر ہوں تیرے آگے، بار بار حاضر ہوں. والخیر فی یدیک، خیر تیرے ہاتھوں میں ہے. والشر لیس الیک، اور شر تیری طرف نہیں ہے. جس کا ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے، اس کے اپنے کرتوتوں کی کمائی کا نتیجہ ہے، کیے کا نتیجہ ہے. اور یہ آج آپ کئی مقامات پر دیکھیں گے کہ نیکوکار لوگ جب دعا کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کی جائے اور خیر کا اعتراف اس کے ساتھ جوڑ دیا جائے. صرف فاتحہ پڑھنے کے بعد آمین کہنا چاہیے. اس کا معنی ہے اے اللہ قبول فرما، یعنی ایسا ہی کر دے. یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، البتہ امام کے ورزوالین کہنے پر امام اور مقتدی دونوں کو آمین کہنا چاہیے، مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنا چاہیے، پہلے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو آمین کہو، کیونکہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو گیا تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ تم آمین کہو، اللہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔ اور یہودی مسلمانوں کی آمین پر حسد کرتے ہیں۔ ابن ماجہ کے حوالے سے ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں نے تم پر کسی چیز میں وہ حسد نہیں کیا جو انہوں نے آمین کہنے اور سلام کرنے میں تم پر حسد کیا۔ سو اللہ سے مانگنے، اس پر آمین کی مہر لگانے اور سلام کو عام کرنے، آپس میں محبتیں بانٹنے اور جنت میں سلام کرتے داخل ہونے، السلام کے دیدار تک اپنے آپ کو اس کا اہل بنائیں، اللہ کی رحمت کے حقدار بن جائیں، آمین یا رب العالمین۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ نے یہاں سوال کیا ہے اور بہت اہم پہلو کی جانب توجہ دلائی ہے کہ سورہ فاتحہ کے اتنے فضائل میں سے وہ فاتحہ خانی یا قبرستان میں جا کے سورہ فاتحہ پڑھنا یا تعزیت کے موقع پر فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھانا، یہ کس حد تک ثابت ہے؟ کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ وہ غلط روایت ہے کہ بدعت کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ اور اب پڑھنے سننے سمجھنے والوں کے لیے یہ سبق ہے کہ کیا ہم نے یہ سورہ فاتحہ کی شان کا حق ادا کیا کہ جو زندوں کے لیے پیغام، فضائل، شان، شفا ہے، ہم نے اسے بس مردوں کے لیے چھوڑ دیا؟ کسی نے تعویذ بنا دیا تو کسی نے مردے بخشوانے کے لیے، تعزیت کے لیے فاتحہ خوانی شروع کر دی، جس طرح قرآن خوانی کی جاتی ہے نا اسی طرح فاتحہ خوانی۔ اور دیکھیں کہ کیا قبرستان جا کر قرآن خوانی جائز ہے؟ تو فاتحہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھو، سورہ بقرہ پڑھا کرو اور قبرستان نہ بناؤ۔ مطلب قبرستان میں جس طرح قرآن نہیں پڑھا جاتا تو وہ گھر جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان کی طرح ہے۔ تو فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، مطلب قبرستان میں قرآن پڑھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو جب فاتحہ قرآن کا مقدمہ، قرآن کا اہم حصہ ہے، تو وہ کیسے قبرستان جا کے پڑھا جا سکتا ہے؟ رہا تعزیت کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن، کہ جن پر فاتحہ، جن پر قرآن نازل ہوا، کیا آپ نے اسے تعزیت کے موقع پر، کیا آپ نے اسے فوتگرام کی مغفرت کے لیے، فاتحہ خانی کے طور پر، اصال ثواب کے لیے پڑھا؟ جب صاحب قرآن کا یہ طریقہ نہیں تو پھر ہم کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ فاتحہ خانی، خانی کا مطلب کیا ہے؟ پڑھنا، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، مطلب مردے بخشوانے کے لیے پڑھنا، جو فاتحہ خانی کی جاتی ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہرگز نہیں ہے۔ آپ کی زندگی میں، آپ کے گھر والوں میں سے، آپ کے ازواج مطہرات میں سے، آپ کی بنات میں سے، آپ کے بیٹوں میں سے، آپ کے عزیزہ اقربا، آپ کے صحاب، آپ کے پیارے، آپ کے ہاتھوں، آپ کی زندگی میں وفات آ گئے، کیا کسی کے لیے آپ نے فاتحہ خانی کی یا کرائی یا ہوئی؟ جب جن پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی انہوں نے فاتحہ کو اس مقصد کے لیے استعمال نہ کیا، یہ طریقہ اختیار نہ کیا، تو کیا ہمیں زیب دیتا ہے؟ بس اپنے ضمیر سے سوال کر لیجئے، مجھ سے فتویٰ طلب مت کیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔